الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستو، امام صاحب نے نکاح میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جب امام صاحب نے یہ آیت پڑھی تو میں نے ارادہ کیا کہ اسی پر کچھ عرض کروں گا. یہ آیت نکاح سے متعلق ہے اور دوسری آیتیں بھی ہیں. جتنی آیات نکاح کے متعلق پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے. نکاح کی مناسبت سے یہ آیت ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کس بارے میں؟ قولوا قولا سدیدا، صاف سچی بات کہو. قول سدید، سچی بات، صاف بات کہو. یعنی نکاح ہونے کے بعد کبھی کبھی انسان کو اکھاڑ پچاڑا جاتا ہے، انسان کے اندر پریشانی شروع ہو جاتی ہے. روزی کے بارے میں کہ اکیلا بیچارہ تھا، تنخواہ اس کو بس نہیں آتی تھی، کاروبار میں چھوٹا سا کاروبار تھا، تنخواہ بس نہیں آتی تھی، بیچارے کو شادی ہی بھی تو اور مصیبت پیش آ گئی. ایک ناشد دو شد والا معاملہ ہو گیا. ساؤنڈ ذرا کم کرائیے. ایک ناشد دو شد والا معاملہ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو رزاق سمجھتا ہے کہ دکان کو رزاق سمجھتا ہے؟ اب بیوی آ گئی، پہلے تو بھوکا جیسا چاہے جیسا تیسا چلتا تھا، لیکن اب نکاح ہوا، بیوی آئی ہے. سوال پیدا ہوتا کہ روزی کیسے کمائے؟ حالانکہ اگر یہ غور کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزی جو ہے نا بیوی کی طرف سے بڑھتی ہے. جس طریقے سے ایمان بڑھتا ہے، جس طریقے سے ایمان بڑھتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روزی بھی بڑھتی ہے شادی ہو جانے سے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان نکاح نصف، یہ نصف الایمان، نکاح جو ہے آدھا ایمان ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، پس چاہیے کہ اللہ سے ڈرے نصف باقی کے اندر. تو آدھا، جب تک کہ آدمی نکاح نہیں کرتا تو آدھا مسلمان ہوا، آدھا ایمان ہوا اس کا، پورا کہاں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روح سے جب اس نے نکاح نہیں کیا تو گویا کہ آدھا مسلمان تھا، جب نکاح کیا تو پورا ایمان ہو گیا. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، ایک آدھا ایمان تو اس نے نکاح کرنے کے بعد آدھا ایمان پورا کر لیا. اب آدھے ایمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، پس چاہیے کہ ڈرے آدھے ایمان کے سلسلے میں. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کرنے سے روزی بھی بڑھ جاتی ہے، نکاح کرنے سے روزی بھی بڑھ جاتی ہے. ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ، مجھے روزی میں بڑی تنگی ہے، کھانا نہیں چلتا گھر کے اندر، بڑی تکلیف ہے مجھ کو. اس نے فرمایا نکاح کر لے. نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اور تنگی آ گئی. پریشان کہ جتنا پہلے تو اکیلے کے کھانے کا مشکل تھا، اب بیوی آ گئی تو اب بیوی کے کھانے کی مشکل اس کے سر پر پڑ گئی، خود کو تکلیف آ گئی اور پھر بیوی کی کھانے کی مشکل آ گئی، پریشان کیا کرے. اس زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، میرے دوستو، ہمیشہ سے میرے دوستو، آدمی قرآنی احکام کو اپنے دماغ سے چلانا چاہتا ہے. معمولی سی بات، ہم نے اپنے مشائخین کے پاس دیکھا، اپنے بزرگوں کے پاس دیکھا کہ اس کام کو کر ڈالو. اب ہم سوچتے رہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے, حضرت کہہ رہے ہیں کرنے کے واسطے کہاں سے کریں, پریشان. اگر اسے دماغ ہے تو فوراً کہے گا کہ اچھا حضرت, معلوم ہوا کہ اس میں 10,000 روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہیں, اور بزرگ کا حکم ہے کہ اس کو کر ڈالو, بزرگ کا حکم ہے کہ اس کو کر ڈالو. اب اگر یہ سوچے گا کہ بھی میرے پاس پیسہ نہیں, تو حضرت سے کہے گا کہ حضرت میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, میں کیسے کروں حضرت. اچھا مت کر, جا چھوڑ, بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کہاں سے کرے گا, چھوڑو. وہ گیا کام سے, گیا بزرگ کی بات کو نہیں مانا, گیا کام سے. اگر وہیں کا وہیں کہہ دیتا اچھا حضرت بہت اچھا, چلنے لگتا تھوڑی دور قریب میں گیا تو حالانکہ جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے, 10,000 کا کام ہے. اب یہ جانے لگا تو بزرگ نے سوچا, بلایا, بھئی تمہارے پاس پیسہ ہے؟ نہیں ہے, یہ لے جاؤ کرو. یعنی عین وقت پہ مدد آتی ہے, بزرگ کی بات ماننے سے عین وقت پہ مدد کرتے ہیں. اگر پہلے کہہ دیا حضرت ہمارے پاس نہیں ہے تو جاؤ بھی مت کر, بولے معلوم ہے, جانتے ہیں کہ تکلیف زدہ ہے, پریشان زدہ ہے, اس کے باوجود بھی کہا کہ جا کے کرو. یعنی شیخ امتحان لیتا ہے, بزرگ امتحان لیتا ہے کہ ہماری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا. عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کیے, اپنے عقل کو استعمال کیا, وہیں اوندھا گرا, اور بالکل عقل شیخ کی بات کے سامنے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا, اندھا بن کے بھاگا, شیخ نے مدد کی پیچھے سے. بالکل وہی مثال ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك, سارے دروازے بند کر دیے, 7 دروازے بند کے, 7, 1-2 نہیں, 7 دروازے بند کیے, اندر سے اندر لے گئی, اس کے بعد کہا کہ ہے تلک, آ جا میرے پاس. انہوں نے فرمایا ان کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, اللہ کی پناہ اس کام کی طرف تو بلاتی ہے. حالانکہ چاروں طرف تالے لگے ہوئے تھے, 7 تالے لگے ہوئے تھے, لیکن وہیں سے بھاگنا شروع کیا, اللہ کی مدد فوراً آئی اور دھن 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 تالے ٹوٹ ٹوٹ کر دروازے کھلنا شروع ہو گئے. ادھر دروازے ٹوٹ کر گرے, حضرت یوسف بھاگے, دروازے کھلتے ہوئے چلے گئے, خدا کی مدد آ گئی. بس یہی حال ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی, اللہ نے فوراً مدد کی. میرے دوستو, انسان کی زبان ہے نا, انسان کی زبان, اسی کے ساتھ بہت ساری مصیبتیں وابستہ ہیں, اسی کے ساتھ بہت ساری راحتیں وابستہ ہیں, اسی کے ساتھ بہت ساری مصیبتیں وابستہ ہیں اور اسی کے ساتھ بہت ساری راحتیں وابستہ ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور کیا کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف مجھے زلیخا بلاتی ہے. یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے تیری عافیت چاہیے اس کام سے جس کی طرف یہ بلاتی ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ حضرت یوسف نے کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی مما تدعوننی الی, اے اللہ مجھے زیادہ پسند ہے قید خانہ اس کام سے جس کی طرف یہ زلیخا بلاتی ہے. چونکہ قید خانے کو پسند کیا, حق تعالیٰ نے قید خانے میں بھیج دیا. اس کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ سے عافیت طلب کی ہوتی, حق تعالیٰ عافیت عطا فرماتے, لیکن انہوں نے قید خانے کو پسند کیا, اللہ نے قید خانے بھیجا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بچے تھے, وہ اور بچے تھے تو فرعون نے اس کو پالا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ پوری کہانی نہیں سنانی مجھے. اس نے میا اور محبت میں آ کے اٹھا کے بوسا دینا چاہا, مارا تھپڑ زور سے گال پر, زور سے تھپڑ مارا, اس کا گال بیرنگ کر دیا. اخو یہی میرا دشمن ہے, اب اس کو قتل کرنے کا حکم دوں گا. حضرت آسیہ نے کہا بچہ ہے, مارا ہے, کیا ہے یہ, کیوں اس کو یہ کرتے ہو, بچہ تو ایسے ہی کیا کرتے ہیں, شرارت کیا ہی کرتے ہیں بچے, کیوں مارتے ہیں ان کو, کیوں قتل کرتے ہیں ان کو. کہا کہ نہیں یہ تو میرا دشمن ہے. کہ نہیں دشمن نہیں ہے یہ, اب یہ کہتی رہی حضرت عائشہ دشمن نہیں وہ پھر ان کہتا رہا دشمن, اچھا اب امتحان کریں گے, ایک طرف تلوار رکھیں گے ایک طرف آگ رکھیں گے. اب وہ ایک طرف تلوار رکھا ایک طرف آگ رکھا, چھوٹے بچے تھے سیدھے تلوار کی طرف جا رہے تھے. دیکھے دشمن سم کہا نا میں, تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فوراً جا ان کو ہاتھ کھینچ کر کے آگ کی طرف ڈال دیا. حضرت جبریل نے کھینچا اور کھینچ کر آگ کی طرف ڈالا, انہیں آگ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا, ہاتھ بھی جل گیا منہ بھی جل گیا. اس کی وجہ سے منہ زبان میں لکنت تھی. حق تعالیٰ نے جب ان کو نبوت دی تب انہوں نے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ, اب زبان سے بات پوری نہیں بول پاتے تھے, اب قوم کے سامنے جائیں گے تو تبلیغ کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری, اور ان کے بھائی حضرت ہارون بہت فصیح اللسان تھے, بہت فصاحت سے بولتے تھے, بہت اچھی زبان تھی حضرت ہارون کی. انہوں نے دعا کی, اے اللہ رب اشرح لی صدری, کھول دے میرے سینے کو, ویسر لی امری, میرے معاملے کو آسان فرما دے. معاملے کو آسان, اتنی اتنا بڑا کام فرعون کے سامنے جا کے تبلیغ کرنا, خدا کی وحدانیت کا پیغام دینا کوئی معمولی بات نہیں تھا. اس لیے دعا کہ ویسر لی امری, اے اللہ میرے معاملے کو آسان فرما, وحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کو کھول دے. اتنا کہتے تو پوری زبان کھل جاتی, لیکن آگے فرمایا یفقہوا قولی, تاکہ لوگوں کو سمجھا دیں, لوگوں کی بات سمجھ میں آئے. کہتے ہیں کہ اگر وہ یفقہوا قولی نہ کہتے, صرف کہتے وحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کے گرے کو, میری زبان کی گھاٹی کو کھول دے, حق تعالیٰ پوری گھاٹی کو کھول دیتے تھے. لیکن انہوں نے دعا کیا کہ اے اللہ میری زبان کی گھاٹی کو کھول دے تاکہ میں لوگوں کو بات سمجھا سکوں, لوگ میری بات کو سمجھ سکے. تو جب وہ بیان کے لیے کھڑے ہوتے تھے زبان کی گرہ کھل جاتی تھی اور بالکل صاف بات کرتے تھے, جب بیان ختم ہوتا تبلیغ سے ہٹ کر دوسری جگہ جانے کے زبان لکنا شروع ہو جاتی تھی. زبان کے ساتھ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی مصیبتیں اس کی گویائی کے ساتھ وابستہ ہیں, انسان کی مصیبتیں اس کی گویائی کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کے اندر مسلمہ کذاب کو قتل کرنے سے پہلے کسی جگہ پر غزوے میں گئے تھے, کسی جگہ پر جہاد میں گئے تھے, وہاں پر کانٹے ٹماٹر کی طرح سب کو چیر دیا, ان کی جماعت نے کانٹوں کے ٹماٹر کی طرح کاٹ کاٹ کے ڈال دیا, جس طریقے سے ترکاری کو کاٹتے ہوئے کاٹ کاٹ کے سب کو ڈال دیا, آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے بہت تیز ہمت کے ساتھ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمہ کذاب کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ یہ مسلمہ کذاب کیا چیز ہے, کچھ نہیں ہمارے سامنے کا. خالد بن الولید کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا, اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. حضرت خالد بن الولید خود فرماتے ہیں کہ انسان کی مصیبت ان کی گویائی کے ساتھ وابستہ ہے. ہم نے یہ جملہ کہا کہ یہ مسلمہ کذاب کے لوگ کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں, یہ بھی ویسے ہوں گے جیسے ہم جن کو کاٹ کے آئے. حضرت خالد بن الولید فرماتے ہیں کہ وہ کسی جیسے نہیں تھے, وہ کسی جیسے نہیں تھے, اتنا مارکہ کرنا پڑا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے اور ہمارے سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے. حفاظ کی شہادت کے بعد قرآن شریف کی لکھنے کا مسئلہ پیش آیا تھا. حفاظ کی جماعت کی جماعت یہ مسلمہ کذاب خبیث کی قتل کرنے کے اندر شہید ہو گئی. فرماتے ہیں کہ وہ کسی جیسے نہیں تھی, اتنا مارکہ اتنی مصیبت اٹھانی پڑی, صرف یہ زبان کے جملے سے سینکڑوں حفاظ قرآن شہید ہو گئے. کیا تھا؟ زبان کا جملہ تھا. اس واسطے انسان کے ساتھ مصیبت جو ہے نا اس کی گویائی کے ساتھ وابستہ ہے. اب قولوا قولا سدیدا, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سچی بات کہو, زبان سے ایسا جملہ نہ کہو جو خدا کو ناپسند ہو جائے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ انسان زبان سے ایسی بات نکالتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہنسیں, لوگوں کو ہنسانا مقصود ہوتا ہے, اور جب وہ زبان سے جملہ نکالتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ایسی بھی زبان سے جملے نکلتے ہیں. بعض لوگ کارٹون بناتے ہیں, کارٹون میں کبھی کبھی اسلام کی توہین ہوتی ہے. ایک جگہ پر مدرسے میں گیا, مدرسے کے اندر مکالمہ چل رہا تھا, ایک صاحب نے دینی مدرسہ اس کے اندر مکالمہ رکھا, مکالمہ کیا داڑھی کا مکالمہ رکھا. کیا رکھا داڑھی کا مکالمہ؟ کہ داڑھی بہت لمبی ہے. ایک نوجوان بچے کو جس کی داڑھی تھی اس کی اس نے گویا کہ اس کو بڈھا بنایا، بڈھا بنا کر کے لمبی داڑھی وہ لپیٹ کے رکھا ہے، گویا کہ وہ نکال رہا ہے داڑھی، یہاں سے نکالا یہاں سے نکالا، وہ ادھر سے کنگھی کر رہا ادھر سے، اتنی دور بیٹھا کنگھی کر رہا، اے بیٹا ادھر کر، اے بیٹا ادھر کر، ادھر کر، وہ زور سے کھینچتا کھینچتا، کیا کر رہا بیٹا، داڑھی کھینچ رہا، طلبہ ہنستے اس سے، ادھر سے داڑھی کرتا 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 کھینچتا، کیا کر رہا بیٹا، ادھر سے کھینچا، مکالمہ پورا ہونے کے بعد میں نے کہا سب کلمہ طیبہ دوبارہ پڑھ لو، داڑھی کی توہین ہوئی تو اسلام سے خارج ہو گیا، داڑھی مڑانا سنت کے خلاف ہے، گناہ ملے گا، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا کفر ہے، شریعت کے کسی بھی مسئلے کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ ایک شخص نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بات آئی کدو کے کھانے پر، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوربے کے اندر سالن کے اندر سے کدو ایسا چن چن کر نکال کر کھایا کرتے تھے، اندر سے چن چن کے کھاتے تھے، حضرت انس فرماتی مجھے بھی اس کے ساتھ بہت محبت اتنی ہو گئی کہ میں بھی خوب کدو پکانے لگ گیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ محبت تھی اس لیے میں بھی اس کو چن چن کے نکال کے کھانے لگا، تو اس کے اوپر امام محمد کے سامنے امام محمد نے کہا کہ کدو کھانا سنت ہے، تو ایک آدمی نے کہا سنت ہی تو ہے کیا، اتنا ہمیں دینے کیا ضرورت ہے، امام محمد نے کہا فوراً اس کو قتل کرو گا، اس لیے کہ سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے، سنت پر عمل نہ کرنا گناہ ہے لیکن اس کا مذاق اڑانا کفر ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گیا، قتل کرو گا فوراً۔ میرے دوستو زبان کی یہ حالت ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس زبان سے نکل جاتی ہیں۔ تو فرمایا قولوا قولا سدیدا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا میں کہ ایک نکاح ہو گیا، تکلیف اور مصیبت میں آ گئے، ان کے پاس حضور سامنے موجود تھے، اب جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ آپ نے نکاح کرنے کے لیے کہا، ایک نہ شدھ دو شدھ ہو گئے، مصیبت اب ڈبل ہو گئی میری، حضور نے فرمایا اور ایک نکاح کر لے، ایک نکاح سے مصیبت آئی، دوسرا حضور نے فرمایا اور ایک نکاح کر لے، ہم ہوتے یا رسول اللہ آپ نے دوسرے نکاح کے لیے اور مصیبت میں پرسا رہی، صحابہ تو بس آمنا سلمنا خاموش، گئے دوسرا نکاح کر لیا، دوسرا نکاح کرنے کے بعد اللہ نے وہ دولت دی وہ دولت دی، خوب راستے کھول دیے حق تعالیٰ نے، کبھی کبھی گھاٹی اٹکتی ہے، سگنل پڑ جاتا ہے، ٹرافک جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سگنل پڑ جاتا ہے، جب اکیلا تھا تو ایک سگنل تھا، اب دوسرا نکاح کیا تو تھوڑا آگے جاتی ڈبل سگنل پڑ گیا، ٹرافک زیادہ تھی دوسرا سگنل پڑ گیا، حضور نے فرمایا اور ایک شادی کر لے، تیسرے سگنل پڑ گئے ہائی وے روڈ کھل گیا، پہلے پر گیا سنگل روڈ تھا، دوسرے پر گیا ڈبل روڈ تھا، ڈبل سگنل تھا، جب اور آگے گیا دوسرا نکاح کیا تو ہائی وے روڈ کھلا، تو خوب جاری گاڑی تیزی کے ساتھ، خوب تیزی سے گاڑی چلنے لگ گئی، دولت بھی خوب گاڑی میں آنے لگ گئی، بیوی بھی بچے بھی مال بھی اولاد بھی خوب ملا، یہ کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور ان کو حکم دیا کہ دوسرا نکاح کر لو، اللہ نے راستے کھول دیا، ہم لوگ ہوتے تو اس میں علتیں تلاش کرتے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تلاش کرتے، تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بولو سچی بات بولو، ایک تو اللہ سے ڈرنا، نکاح میں اللہ سے ڈرنا، کیا مطلب، خرافات نہیں کرنا، بیکار کی چیزیں غلط قسم کی چیزیں نہیں کرنا، کیسے کیسے نکاح میں لوگ بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، بے پناہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے اس میں برباد کرتے ہیں، اس کو خیال نہیں آتا جتنا پیسہ اس میں برباد کرتے ہیں، وہ پیسے کے بربادی کا خیال نہیں آتا، لیکن دوسری عبادتوں میں شیطان ہے نا چکر بازی لگاتا۔ ایک جگہ پر ہمارے گاؤں کے اندر ایک صاحب نے دو حج کرنے کے بعد تیسرے حج کو جانے لگے، دوسرا حج کرنے کے بعد تیسرے حج میں جانے لگے، تو ایک صاحب نے جو ایک ہی مرتبہ حج کیے تھے، نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے گھر میں ٹی وی گیوی دکان جو ہے ان کا، ٹی وی اور ویڈیو بیچنے کا دکان ان کا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی خامخواہ اتنے پیسے خرچہ کر رہے ہو تم، 70-80 ہزار روپے حج کو جانے آنے میں خرچ ہوتے ہیں، حج فرض کر چکے، ایک نفل حج بھی کر چکے، اب تیسرے حج کو نفل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ پیسے سے تم بیکو بچوں کی لڑکیوں کی شادیاں کر سکتے ہو، لڑکیوں کی شادیاں کر سکتے ہو، وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جو تمہارے گھر میں ٹی وی رکھی ہوئے اس کا اگر وہ بیچ کر کے لڑکی کی شادی کرے تو ایک لڑکی کی شادی ہو جائے گی اس میں. تمہارے گھر میں ناجائز فحش گانے ٹی وی پر چلتے ہیں، غلط چیزیں چلتے ہیں، وہ اگر بیچ کر شادی کرو تو کتنا ثواب ملے گا؟ حج کرنے سے ثواب ملتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے گناہ ملتا ہے. گناہ کو ختم کر کے نیکی لانا اچھا یا نیکی کا پیسہ نکال کے نیکی میں خرچ کرنا ہے؟ جو قربانیاں دیتے تھے نا، قربانیاں، لوگوں نے وہاں پر اعتراض کیا، اے لوگوں اتنے پیسے برباد کرتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی قربانیاں دیتے تھے میرے دوستو، اتنی قربانیاں، حالانکہ تنہا تھے وہ، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 10-10 کٹرے کے پیسے بھیجتے تھے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کے نام سے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے نام سے، فلاں بزرگ کے نام سے، فلاں بزرگ کے نام سے. فرماتے ہیں کہ اس قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے کے ساتھ بھی میرا واسطہ نہیں ہوتا تھا، پورا مولانا تھانوی خرچ کرتے تھے. اور یہاں 3 دن کے اندر سہارنپور کے اندر دسیوں قسم کے کٹرے اپنے پیسے سے خرچ کرتے تھے. بزرگوں کے نام پر قربانیاں کر کر کے شیخ نے ان اکابرین کی توجہات کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، ان کی توجہات کو اپنی طرف کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے عالم میں ان کا کام پھیل گیا. تو ہمارے یہاں اعتراض کیا، ایک صاحب نے کہنے لگے کہ اتنی قربانی، اتنا خون بہاتے ہیں، ایک ایک گھر میں 2-2 بکرے، 4-4 بکرے، اتنی اتنی گائے قربان کرتے ہیں، کتنے پیسے کے ذریعے سے کتنے بیکو بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی؟ ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا، میں نے وہی جمعہ کے بیان میں کہا کہ اس کے اوپر تو قربانیوں کے پیسے کے اوپر تو خیال آتا ہے، لیکن سینما کے اڈوں میں جو ہزاروں روپے لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں، فلم کے گانے سننے کے واسطے لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں، وہاں جتنے بچے نوجوان مسلمانوں کے کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کے پیسوں کو جمع کیا جائے تو سینکڑوں لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں گی. شیطان کیسا ورغلاتا، دیکھو، نیکی کے پیسے کو نیکی کی طرف لگانا چاہتا ہے، گناہ کے پیسے گناہ ہی میں رہے، لیکن انسان کا سمجھنا بہت مشکل ہے. تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قولو قولن سدیدا، کہو سچی بات، کہو سچی بات. کیوں؟ اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا. سچی بات کیوں کہا؟ کہا کہ اب یہ شادی میں جائے گا تو جھوٹ بولے گا کاروبار کے لیے، اور ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے میرے دوستو. ایک جھوٹ کے لیے، ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے 10 قسم کا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایک جھوٹ کو بتانے کے لیے 10 قسم کا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر یوں کہے کہ بھائی میں تم کو اثر کے بعد جو ہے نا مسجد میں دیکھا، تم نظر نہیں آئے. کہ میں تو مسجد میں تھا، میں تو مسجد میں تھا. کہ نہیں، مسجد کے اس دروازے کے پاس نہیں تھا. بھائی مسجد کے اس دروازے کے پاس تو آیا تھا میں. کہ نہیں، میں جو آیا تھا وہ 5 بجے آیا تھا. نہ 5 بجے آیا، نہ اس طرف آیا. اس ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ پڑنا؟ وہ دروازے کے پاس آیا تھا، اس نے کہا وہ دروازے کے پاس تھا. کہا کہ میں 5 بجے آیا تھا. اس سے پوچھ لیا تو اس نے کہا میں 4:45 تھا. ہاں تم 4:45 تھے، میں 5 بجے آیا تھا. ایک جھوٹ کو بتانے کے لیے کتنی جھوٹ بولنا پڑا. کاروبار کا بھی یہی حال ہے میرے دوستو. بیوی کے واسطے پیسے کے کمانے کی خاطر کتنا جھوٹ بولے گا، کتنا کاروبار میں دھوکہ دے گا، کتنا غداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم. تو اس نے فرمایا قولو قولن سدیدا، کہو سچی بات کہو. حق تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر متفرع فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرنے کے بعد اللہ سے ڈرے اور سچی بات کرے، سچی تجارت کرے، حق تعالیٰ کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کریں گے. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے. اور اس میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے، نیت تو صاف ہے، بات سچی ہے، کاروبار سچا ہے، اور اس میں کسی قسم کا حرام کا پیسہ نہیں ہے، کاروبار سچا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور اعمال صالحہ کی خدا نے توفیق دی، اس کے باوجود ہر انسان غلطیوں کا مجموعہ ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں انجانے میں ہو جاتی ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، ایسی غلطیوں کا اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا. کیسے رحیم کریم ذات ہے میرے دوستو. فرمایا اتنے سب کے باوجود بھی یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کریں گے اور تمہارے گناہوں کو کب معاف کریں گے؟
انجانے میں بھول چوک کر ہو گئے اور تمہاری نیت بھی صحیح تھی بات بھی سچی تھی کبھی کبھی کرنے میں اتفاق سے غلطی ہو گئی یغفر لکم ذنوبکم اس غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما جس شخص نے اللہ کے اطاعت کی اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت کامیاب ہوا. کامیاب کیا ہوا کہ مرتے وقت پہ حق تعالیٰ کلمہ شہادت نصیب فرمائیں گے اولاد کو صالح بنائیں گے نیک بنائیں گے. میرے دوستو اولاد ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کل, اولاد کی اصلاح بہت اہم اور قیمتی ہے. اس واسطے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی اولاد کو بھی اس کی فیملی کو سب کو نیک بنائیں گے کامیاب فرمائیں گے. حق تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے کاروبار کو صحیح اور سچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں معافی چاہتا ہوں میرے سفر کا وقت ہو گیا ہے اس لیے میں نے اس بیان کو ختم کر دیا ہے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صل على النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.